This is VOA News. I'm Gene Randall. India has evacuated more than 300 students from Wuhan, the epicenter of the coronavirus outbreak in China, where hundreds of Indians attend universities. After landing in New Delhi today, the travelers were taken to two quarantine facilities set up by the Indian Army. The plan is to keep them under observation for 2 weeks. 2 days ago, India confirmed its first case of coronavirus in the southern state of Kerala, a student who had returned from China. Iran has banned air travelers from China, a blow to a program to boost Chinese tourism as a way of bolstering an economy hobbled by U.S. sanctions. Here in Washington, the United States has declared a public health emergency over the virus. In Geneva, Lisa Schlein reports for VOA there is pushback from the World Health Organization on travel curbs.
A WHO emergency committee declared the coronavirus a global public health threat on Thursday, triggering a series of recommendations aimed at limiting the spread of the deadly disease. WHO does not recommend any restrictions on travel and trade, despite the rapid acceleration of the disease inside China and its steady but relentless growth worldwide. More than 100 cases are reported in 22 other countries. In response, some airlines have stopped flying to mainland China. The United States, which has declared the coronavirus a public health emergency, says it will deny entry to foreigners who recently visited China. Australia says it will take similar actions. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
The first voting of the U.S. presidential primary season takes place Monday night in the state of Iowa, where more than a dozen Democratic White House hopefuls are campaigning for support this weekend. A predictable result is that the field of candidates will be reshaped and reduced. Polls show Senator Bernie Sanders of Vermont leading the pack in Iowa, a field that includes former Vice President Joe Biden. From Washington, this is VOA News. In her report a moment ago, Lisa Schlein mentioned coronavirus travel rules in Australia. Scott Morrison is the Prime Minister.
As of today, all travellers arriving out of mainland China, not just Hubei province, has been the case up until now, being asked and required to self-isolate for a period of 14 days from the time they leave mainland China.
Great Britain today is officially out of the European Union, with its formal separation just before midnight Friday. There were celebrations by those who had long awaited Brexit after the 2016 referendum that approved it, and protests from opponents who are predicting a rough road ahead for London. Still to be worked out is the economic relationship between the UK and the European bloc and how they will conduct trade. Both sides agree the Brexit agenda is enormous. The anticipated U.S. Senate acquittal of President Donald Trump on two impeachment charges will have to wait until next week, after his State of the Union address, when he will technically still be on trial. The vote is set for Wednesday afternoon. This after solid Republican support in the fight against allowing new witnesses and documents into trial evidence, causing loud Democratic Party outrage. We get the story from the AP's Mike Rossio.
The U.S. Senate has voted against summoning witnesses in the impeachment trial of President Donald Trump. Chief Justice John Roberts announced the tally of the late afternoon vote Friday.
The yeas are 49. The nays are 51.
Republican Susan Collins of Maine and Mitt Romney of Utah broke ranks with the GOP and voted with Democrats for witnesses. Senate Minority Leader Chuck Schumer was quick to react.
It's a grand tragedy, one of the worst tragedies that the Senate has ever overcome.
The House of Representatives brought two articles of impeachment against Trump in December, charging abuse of power and obstruction of Congress. Mike Gracia, Washington.
U.S. Secretary of State Mike Pompeo is in the former Soviet Republic of Belarus, where he said the U.S. is engaging with the country politically, diplomatically, and economically.
We've built our team diplomatically here by almost double. We'll do that again. We'll have an ambassador here before too long. All of these things I hope you will see as a good faith effort to truly engage.
Talks between the Afghan Taliban and the United States on a peace deal have once again ground to a halt, this time because of insurgent violence. The latest standoff comes amid a sharp spike in attacks on U.S.-backed Afghan government forces over the past week. Taliban spokesman Suhail Shaheen tells VOA the Americans are to blame for the latest snag in the talks by making one-sided demands. No official U.S. reaction to that charge so far. More news at voanews.com. Gene Randall, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ چین میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد کم از کم 170 ہو گئی ہے۔ بھارت، فلپائن اور تبت نے بھی وائرس کی تصدیق کی ہے۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق کرونا وائرس کے باعث بدھ کی صبح سے جمعہ رات کے آغاز تک مزید 38 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ چین سے باہر اس وائرس کے ایک شخص سے دوسرے تک منتقل ہونے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں، جس کے بعد عالمی ادارہ صحت گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ کئی ممالک کی حکومتیں اپنے شہریوں کو چین کے سفر سے اجتناب کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر چکی ہیں۔ امریکی وفاقی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق اس وقت 110 افراد کی کرونا وائرس کے خطرے کے سبب نگرانی کی جا رہی ہے۔ ان میں سے 5 افراد میں وائرس کی موجودگی ثابت ہو چکی ہے۔ اب تک دنیا میں کم از کم 8,000 افراد کو یہ انفیکشن ہو چکا ہے۔ چین کا پڑوسی ہونے کے ناطے پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے حوالے سے خدشات زیادہ ہیں۔ امریکی ماہرین پاکستان کے لیے اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں سبا شاہ خان کی رپورٹ میں۔
پاکستانی وزارت صحت کے مطابق ہر ہفتے چین اور دوسرے ملکوں سے 41 فلائٹس چین سے مسافروں کو لے کر پاکستان پہنچتی ہیں۔ پاکستان نے اپنے انٹری پوائنٹس اور ہوائی اڈوں پر مسافروں کی جانچ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ یہ اقدامات مرض کو ملک میں آنے سے روکنے میں کتنے مؤثر ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کہتے ہیں۔
ملک میں داخلے کے مقامات پر اسکریننگ مددگار ہوتی ہے لیکن پرفیکٹ نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ بہت سے واقعات میں متاثرہ افراد اسکریننگ میں پکڑے نہیں جاتے کیونکہ بیماری کی علامات ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے۔
نئے کرونا وائرس کی تشخیص کی سہولت فی الحال پاکستان میں نہیں، اور زیر نگرانی رکھے گئے مریضوں کے نمونے بیرون ملک ٹیسٹنگ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کو اس مرض سے لڑنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور معلومات فراہم کرنے سے متعلق کیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے کسی قسم کی مدد کی توقع کی جا سکتی ہے؟
عالمی نگرانی اور وبائی امراض سے نمٹنے کا نظام کچھ عرصے قبل شروع کیا گیا ہے، یہ مکمل طور پر کام نہیں کر رہا، لیکن عالمی سطح پر ہماری قابلیت پہلے سے بڑی ہے۔
نوول کرونا وائرس کی نئی قسم ہے جس کے بارے میں ماہرین کچھ زیادہ نہیں جانتے، لیکن دنیا کے مختلف ملکوں میں سائنسدان اس کا توڑ تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ نوول کرونا وائرس کی ویکسین ڈھونڈنے کے لیے امریکہ میں 2 اور کوئنس لینڈ آسٹریلیا میں 1 فارماسیوٹیکل کے ساتھ ریسرچرز ویکسین بنانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ویکسین کی تیاری کا فارمولا فارماسیوٹیکل کمپنی کو دے دیا گیا ہے، تاہم اس کی پروڈکشن میں کم از کم 6 ہفتے لگ سکتے ہیں۔
ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کہتے ہیں کہ اگر تو نیا کرونا وائرس سارس کی طرح جلد ہی ختم ہو جاتا ہے تو شاید ہمیں ویکسین بنانے کا وقت بھی نہ ملے۔
میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو، کہ یہ صحت عامہ کے طریقوں ہی سے ختم ہو جائے اور ہمیں ویکسین نہ بنانی پڑے، لیکن اگر یہ عالمی طور پر ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ ویکسین بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔
ٹشو میں کھانسیں، اپنی آستین میں کھانسیں، ہاتھوں کو دھوئیں، اور اگر آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے تو کام پر نہ جائیں، چاہے اس کے لگنے کا خطرہ نہ بھی ہو۔
چین میں نئے سال کی تعطیلات میں کی گئی توسیع 2 فروری کو ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد پاکستان میں بڑی تعداد میں چینی باشندوں کے لوٹنے کی توقع ہے، اور اسی کے ساتھ اس وائرس کے بڑھنے کی بھی۔ اگر یہ وبا سارس کی طرح از خود ختم نہیں ہوتی تو یہ پاکستان اور اس جیسے دوسرے ممالک کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ڈیل آف دی سینچری پیش کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اسے ایک تاریخی موقع قرار دیا، جبکہ فلسطین نے اسے سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے 2 ریاستی حل کے منافی قرار دیا ہے۔ منصوبے کے تحت مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر مشتمل ایک ایسی فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے گا جس کا دفاع اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دوسری جانب معاہدے میں اسرائیل سے مقبوضہ علاقوں میں اپنی بستیوں کے انضمام اور یروشلم کو اپنا غیر منقسم دارالحکومت رکھنے کا عہد شامل ہے۔ فلسطین نے دسمبر سن 2017 سے صدر ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت ماننے پر امریکہ سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے. عرب لیگ نے اس معاہدے پر بحث اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے ہفتے کے روز ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے. امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں فوری طور پر اس منصوبے پر کس قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے یہ جاننے کے لیے ہماری ساتھی نخبت ملک نے شہر میں مختلف متعلقہ حلقوں سے رابطہ کیا. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
اس امید کے ساتھ کہ مشرق وسطی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا، امریکی صدر ٹرمپ نے خطے کے لیے نئے امن منصوبے سے پردہ اٹھایا.
میرا تصور پیش کرتا ہے ایک ایسی صورتحال جس میں دونوں فریقوں کی جیت ہے. یہ ایک ایسا حقیقت پسندانہ دو ریاستی حل ہے جسے فلسطین کے لیے ریاست اور اسرائیل کے لیے سیکیورٹی دونوں ہی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے.
مسٹر پریزیڈنٹ، چونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ امن منصوبہ وہ توازن پیش کر رہا ہے جو اس سے قبل کوئی منصوبہ نہیں پیش کر سکا، میں فلسطینیوں کے ساتھ امن بات چیت پر رضامند ہوا ہوں.
امریکہ میں موجود مشرق وسطی کے امور پر نظر رکھنے والے غیر جانبدار تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس منصوبے کی حمایت اسرائیل میں دائیں بازو کی سیاست کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور محض امریکی صدر اور اسرائیلی حکام فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے.
واشنگٹن ڈی سی میں قائم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایم پیلسٹائن سے منسلک طاہر حضر اللہ کہتے ہیں کہ جسے امریکی صدر کی جانب سے صدی کا سب سے بڑا معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ دراصل ایک ایسا تصور ہے جس سے فلسطینیوں کے کاز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
They are offering a lot of money to the Palestinians to sell essentially their cause.
فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور فلسطینی ریاست کو چند ارب ڈالرز کے عوض خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. واضح طور پر ہم اسے مسترد کرتے ہیں کیونکہ فلسطینی پیسہ نہیں چاہتے، انہیں انصاف اور آزادی درکار ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ نے یہ انتہائی غلط اندازہ لگایا ہے کہ فلسطینی کسی معاہدے کو محض پیسے کے بدلے میں تسلیم کر لیں گے.
یہودی امریکیوں کے ایک گروپ نے بھی اس منصوبے کو مسترد کیا ہے. امن منصوبے سے پردہ اٹھنے کے بعد نیو یارک سے اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آنے والے یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو یہودی ریاست قرار دینا سرے سے ہی غلط ہے، کیونکہ یہ مسئلہ مذہب کا ہے ہی نہیں.
صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ ایک زبردست ڈیل ہے جو امن لے کر آئے گی. ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مسئلے کی جڑ کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہاں مسئلہ مذہب پر تنازع کا نہیں ہے بلکہ کسی کی زمین پر قبضے کا ہے.
تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جسے پیش کرنے والے دونوں رہنماؤں کی اپنی اپنی سیاسی پوزیشن اس وقت مشکلات کا شکار ہے. ایک طرف امریکی صدر ہے جسے مواخذے کا سامنا ہے، تو دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم جس پر کرپشن کے الزام میں فرد جرم عائد ہوئی ہے.
Palestinians can challenge the legitimacy of this from an international law perspective, from a human rights perspective.
فلسطینی اس معاہدے کی قانونی حیثیت کو بین الاقوامی اور انسانی حقوق کی بنیادوں پر چیلنج ضرور کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کو فلسطین پر بہت زیادہ برتری حاصل ہے، اور امریکہ وہ واحد ملک ہے جسے اسرائیل پر بے حد اختیار ہے، کیونکہ محض اسی دہائی میں امریکہ اب تک 40 ارب ڈالر سے زیادہ اسرائیل کو فوج امداد کی صورت میں دے چکا ہے. اس لیے جب تک امریکہ میں صدر ٹرمپ اور اسرائیل میں وزیر اعظم نتن یاہو کی انتظامیہ کام کر رہی ہے، تب تک فلسطینیوں کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ اس معاہدے کو سیاسی طور پر تبدیل کرنے کے لیے کچھ کر سکیں.
And as long as you have the Trump administration in power and the Netanyahu administration in Israel, I think the Palestinians are going to find a very difficult space to maneuver politically.
اسرائیل میں مارچ میں ہونے والے الیکشنز اور امریکہ میں سال 2020 الیکشنز کا سال ہونے کے باعث اس منصوبے کو تجزیہ کار دونوں رہنماؤں کے لیے تو ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں، لیکن فلسطینیوں کی جانب سے اس منصوبے کو قبول نہ کیا جانا یقیناً اس ڈیل آف دی سینچری کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی.
گزشتہ ہفتے جب سے شیعہ رہنما مقتدی الصدر نے حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت واپس لی ہے، جنوبی عراق میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان روزانہ جھڑپیں ہو رہی ہیں. غربت، بے روزگاری، کرپشن اور بیرونی مداخلت کے خلاف اکتوبر سے ہونے والے احتجاج میں شدت آئی ہے. اب تک ان مظاہروں میں کم از کم 600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات ندیم یعقوب کی زبانی.
حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے کی کوشش کے باوجود بغداد اور عراق کے کچھ جنوبی علاقوں میں احتجاج جاری ہے۔ جمعے کی رات سے جب مشہور شیعہ رہنما مقتدی الصدر نے مظاہرین کے لیے اپنی حمایت واپس لی، تب سے جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے اور تقریباً ایک درجن افراد مزید ہلاک ہو چکے ہیں۔
ہم 1 اکتوبر سے یہ ثابت کرنے کے لیے یہاں ہیں کہ عراق سب کے لیے ہے۔ ہم اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک ہمیں اپنے حقوق نہیں ملتے اور کرپٹ لوگوں کو یہاں سے نکال نہیں دیتے جنہوں نے ملک کو برباد کر رکھا ہے۔
مظاہرین کو عوام کی پذیرائی حاصل ہے، مگر اکثر اوقات جوان مرد اور نوجوان لڑکے ہی سیکیورٹی فورسز اور سرکاری ملیشیاز کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ کچھ کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔
الذين خرجوا في البدء للتظاهرات،
نوجوان زیادہ متاثر ہیں جو آنکھ کھلتے ہی دیکھتے ہیں کہ ان کا اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں۔ حکومت، روزگار، تعلیم اور ہیلتھ کیئر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری تاریخ میں ہم نے ایسی ظالم اور احمق حکومت کبھی نہیں دیکھی جو اب ہے۔
16 ممالک کے سفارتکاروں نے پیر کے روز ایک بیان میں مظاہرین کے خلاف تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کو دھمکیوں اور اغوا کے خطرات کا سامنا بھی ہے۔ ہیدر مرڈوک کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
یوں تو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سن 1989 میں شورش کے آغاز سے ہی سب سے زیادہ متاثر علاقے کی خواتین ہوئیں، تاہم 5 اگست سن 2019 کو جب نئی دلی کی طرف سے متنازع ریاست کی آئینی نیم خود مختار حیثیت کو ختم کر دیا گیا اور اسے براہ راست وفاق کے 2 کنٹرول والے علاقوں میں تقسیم کیا گیا، تو اس کے بعد کی مخدوش صورتحال کے نتیجے میں خواتین کو مشکلات اور مصائب کے ایک نئے دور کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
کشمیری نوجوانوں نے 1989 میں بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا تو بھارتی حکومت نے اسے دبانے کے لیے علاقے میں ایک سخت گیر فوجی مہم چلائی۔ شورش کے نتیجے میں سب سے زیادہ کشمیری خواتین متاثر ہوئی ہیں، جہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد کی جانیں گئیں، وہیں ہزاروں کے والدین، خاوند یا بیٹے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک اور لاپتہ ہوئے۔
We have been sufferers all through.
5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے کشمیر کی نیم آئینی خود مختاری کو ختم کرنے اور متنازع ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی پوری ریاست میں گرفتاریوں، قدغنوں، بندشوں اور مواصلاتی بلیک آؤٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔
3 مہینوں کے بعد جب ہم مل سکے، مطلب فرسٹ 3 مہینے تو بالکل کسی سے ہم مل نہیں پائے۔ ساری موبیلٹی اس طرح متاثر ہوئی کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر سہم کر رہ گئیں۔
قرۃ العین ایک غیر سرکاری تنظیم آش یعنی امید چلاتی ہیں، جو غربا اور مسکینوں کی مالی امداد کے ساتھ ساتھ نادار لڑکیوں کی اجتماعی شادی کا اہتمام بھی کرتی ہے۔
جو ماس میرج ہونی تھی آش، جو کہ اسکیڈیول تھی ان دا منتھ آف اگست، جو نہیں ہو پائی۔ پہلے کمیونیکیشن اتنا، مطلب ہم ان سے بات ہی نہیں کر پائے۔ دیر واز سچ اے کمیونیکیشن گیگ، ہم ان کو فون نہیں کر پاتے تھے۔
دوسری جانب مواصلاتی بلیک آؤٹ کی وجہ سے ایسے کاروبار کرنے والی لڑکیاں اور خواتین بھی متاثر ہوئیں جن کے کاروباروں کا دار مدار ہی انٹرنیٹ پر ہے۔
ہمارا سارا بزنس از آن لائن، ٹھیک ہے، وی ڈونٹ اون اے پراپر آؤٹ لیٹ، تو ہمارے لیے انسٹاگرام، فیس بک، سوشل میڈیا از ویری امپورٹنٹ۔ سنس سوشل میڈیا سارا بند رہا ہے فرام 5.5 to 6 months، تو جیسے 6 months سے میرا بالکل شٹ رہا ہے بزنس۔ آئی تھنک جہاں پہ مجھے 4 to 5 orders ملتے تھے پر ڈے، ناؤ اٹس 4 to 5 orders پر منتھ۔
5 اگست کو جموں کشمیر کے بارے میں فیصلے سے پہلے اور فوری بعد بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ گرفتار کیے گئے سینکڑوں افراد کو فوری طور پر ریاست سے باہر بھارت کی مختلف ریاستوں کی جیلوں میں منتقل کیا گیا۔ ان میں سری نگر کے ایک نوجوان تاجر فیصل میر بھی شامل ہے۔
وہ کس حال میں ہے مجھے کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ اسے کس جرم کی پاداش میں قید میں رکھا گیا ہے۔ میں جانتی ہوں اور میرا خدا کہ ان 5 ماہ میں مجھ پر کیا گزری ہے۔
I have been closely working with department of psychiatry and I have seen women coming with different issues. یہ لے کر کہ اب میرا جو ہے خاوند ہے وہ کام پر نہیں جا پا رہا ہے، ہمارے بچوں کی اسکول فیس نہیں ہے۔
اس سے بڑا ذہنی نفسیاتی دباؤ اس چیز سے پڑا کیونکہ ان کے بچے آج تک 6 مہینوں میں اسکول نہیں جا پائے، تو میں روز مرتی ہوں بچے کی حالت دیکھ کے۔ یہی حال ہے ہر ماں کا۔
اگرچہ حکومت نے علاقے کے سکولز بعد میں کھول دیے تھے، بہت سارے والدین نے اپنے بچوں کو احتجاجاً یا ان کی حفاظت کے بارے میں خدشات کے پیش نظر سکولز نہیں بھیجا۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف امین، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
جنوبی ایشیائی ممالک جیسے افغانستان اور پاکستان میں پولیو جیسی بیماریاں واپس آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ وہاں بعض حلقوں کی جانب سے پھیلائی جانے والی یہ رائے بھی ہے کہ ویکسینیشن کروانا مذہبی عقائد کے خلاف ہے، مگر افغانستان کے صوبے غزنی میں عوام میں آگہی کا ایک پروگرام جاری ہے جس کا مقصد اس طرح کے غلط تاثرات کو ختم کرنا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات ندیم یعقوب کی زبانی۔
افغانستان کے شہر غزنی میں ہر ہفتے تقریباً 2000 خواتین اور بچے متعدد بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکوں کے لیے قطاروں میں لگے ہوتے ہیں۔
خواتین خود اپنے بچوں کو نمونیا سے بچانے کے لیے انہیں ویکسین لگانے پر اصرار کر رہی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو دوسری 5 بیماریوں کے حفاظتی ٹیکے لگوانے میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں۔
اس کی بنیادی وجہ یہاں مقامی ہسپتال میں لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے چلایا جانے والا ایک پروگرام ہے، جس سے لوگ قائل ہوئے ہیں کہ ویکسین خطرناک نہیں اور نہ ہی ان کے عقائد کے خلاف ہیں۔
مجھے جب اطلاع ملی کہ ہسپتال میں ویکسین ہے تو اس لیے میں یہاں چلا آیا۔ میں دوسری مرتبہ ویکسین لگوا رہا ہوں، یہ اچھی ہے اور مفت بھی ہے۔
شہر کے باسی زیادہ تر جڑی بوٹیوں سے تیار ادویات پر انحصار کرتے تھے، مگر اب زیادہ سے زیادہ لوگ جدید ادویات اور ویکسینز پر یقین کرنے لگے ہیں۔ علاقے میں آوارہ جانوروں اور کتوں کی وجہ سے عموماً لوگ تشنج اور کتے کے کاٹنے کے ویکسین کے لیے آتے ہیں۔ کئی دفعہ ہسپتال کے پاس ویکسینز کم پڑ جاتی ہیں۔
اکثر اوقات مریضوں کو پاکستان یا بھارت جانے کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں الرجی ویکسین نہیں ہوتی۔ میں خوش قسمت تھا کیونکہ مجھے کابل میں ہی کچھ مل گیا۔
ہسپتال کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ مریضوں کو ضروری ویکسینز فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہیپاٹائٹس بی اور سی کی ویکسینز کا کافی تقاضا کیا جاتا ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جلد اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسینز کی وجہ سے بیماریوں کو پھیلنے سے روکا گیا ہے اور بہت سی جانیں بچائی گئی ہیں۔ اس کے باوجود گزشتہ برس افغانستان میں پولیو سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ آصف حسینی کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
ایک عام خیال ہے کہ چین نے معاشی ترقی میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور چین اب امریکہ سے بھی بڑی معیشت ہے۔ چین کی برآمدات دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن معیشت کا حجم امریکہ سے ابھی بھی کم ہے۔ ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے ماہرین سے جاننے کی کوشش کی کہ اس وقت امریکہ اور چین معاشی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں۔
چین نے 70 کی دہائی کے بعد سے اپنی معیشت کو سالانہ اوسطاً 6% سے زائد بڑھایا ہے۔ آئی ایم ایف کے اعداد و شمار کے مطابق چین کی معیشت کا حجم 2018 میں 14 ٹریلین ڈالرز رہا، جو ابھی بھی امریکی معیشت کے حجم سے تقریباً 6.5 ٹریلین کم ہے۔ لیکن جس رفتار سے چینی معیشت ترقی کر رہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن سکتی ہے۔
سوال صرف وقت کا ہے، چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔
تاہم ابھی تک امریکی معیشت کو ہی سبقت حاصل ہے، تو ایسا کیا ہے جو ابھی تک امریکی معیشت کو چین سمیت دنیا کی دوسری بڑی معیشتوں سے آگے رکھے ہوئے ہے؟
امریکہ میں دنیا بھر کی سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے، لیکن ہم دنیا میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا ملک بھی ہے۔ چین دوسرے نمبر پہ ہے اور بیرونی سرمایہ کاری کے لحاظ سے بہت بہتر سمجھے جانے والی معیشت ہے۔
دونوں ممالک ایک دوسرے پر برتری کے لیے عالمی سطح پر جد و جہد کر رہے ہیں۔ اگر آج دیکھا جائے تو امریکہ آگے ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ چین نے کئی محاذوں پر امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ چین کے پاس اب وہ وسائل موجود ہیں جو امریکہ کے پاس نہیں۔
چین کے ساتھ چند شعبوں میں تجارت پر امریکہ میں بہت سے حلقوں کو تشویش بھی ہے۔
اگر ہم درآمدات، برآمدات، سرمایہ کاری وغیرہ سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو امریکی معیشت ایک طاقتور معیشت ہے، اتنی مضبوط کہ دنیا میں ابھی تک پہلے نمبر پر ہے۔ ہمارے بہت زیادہ قرضے ہیں تو وہ چین کے بھی ہیں، لیکن چین کی مسلسل معاشی ترقی کے باعث مستقبل میں بہت سارے اختلافات پیدا ہوں گے۔
چین کے ساتھ تجارتی خسارے کے باعث کئی امریکیوں نے اپنی نوکریاں گنوائی ہیں۔ اکنامک پالیسی انسٹیٹیوٹ کے مطابق گزشتہ تقریباً 10 سال کے عرصے میں صرف مینوفیکچرنگ کے شعبے میں اندازاً 28 لاکھ نوکریاں امریکیوں کے ہاتھوں سے نکل گئیں۔
جتنی نوکریاں ختم ہوئی ہیں ان میں آدھی چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے کی وجہ سے ہیں۔ کہ جب سے چین WTO میں شامل ہوا ہے، امریکیوں نے 37 لاکھ نوکریاں گنوائی ہیں، اور اگر ہم چین کے ساتھ تجارت کو دیکھیں تو گزشتہ 2 دہائیوں میں مینوفیکچرنگ کے شعبے میں 50 لاکھ نوکریاں چلی گئیں۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چین کے پاس چونکہ اضافی سرمایہ موجود ہے تو وہ اس سے دنیا میں اپنا معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے پورے یورپ، جنوبی اور مشرقی ایشیا کے ساتھ ساتھ افریقہ میں بھی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، تو یہ سرمایہ کاری نہ صرف رسائی بلکہ اس کا معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے۔ وہ تمام ممالک جہاں چین خرچ کر رہا ہے، وہ ایسا ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کر رہا ہے۔ اس سے چین دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارا اثر و رسوخ اور اثاثے سکڑ رہے ہیں۔
ورلڈ بینک کے مطابق امریکہ کی معیشت چینی معیشت کا تقریباً ڈیڑھ گنا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ جس رفتار سے چینی معیشت ترقی کر رہی ہے، اگلی دو دہائیوں میں چین معاشی لحاظ سے امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہوگا۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
والدین کے لیے بچوں کی پیدائش خوشی کا باعث ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی معاشی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو کسی حد تک حل کرنے کے لیے پاکستانی حکومت سرکاری ملازمت کرنے والی خواتین کو تنخواہ سمیت میٹرنٹی لیو دیتی ہے۔ یہ کس حد تک ان خاندانوں، خاص کر ماں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں، جانتے ہیں اسلام آباد سے گیتی آرا انیس کی اس رپورٹ میں۔
انم سرکاری ملازمت کرتی ہیں اور ایک بیٹی کی والدہ بھی ہیں۔ انہیں اپنی بیٹی کی پیدائش پر میٹرنٹی لیو لینا پڑی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان قوانین کا اطلاق کئی بار ایسے نہیں ہوتا جیسے کہ ہونا چاہیے۔
میرا کیونکہ سی سیکشن تھا، تین مہینے میرے خیال میں سفیشنٹ نہیں ہے ایک مدر جو کہ سی سیکشن سے گزری ہو اس کو ریکور کرنے میں۔ کم از کم اس کو اتنا ٹائم مل جائے کہ اگر وہ پیڈ ایکسٹینڈ کرانا چاہے لیو تو وہ کروا سکیں۔
قواعد و ضوابط کے مطابق وفاقی حکومت کے لیے کام کرنے والی خواتین 90 دن کی میٹرنٹی لیو یا زچگی کے دوران اور بچے کی پیدائش کے بعد دی جانے والی رخصت بما تنخواہ لے سکتی ہیں۔ چاروں صوبے اسی ماڈل کو اپناتے ہیں، لیکن اب حکومت نے والدہ کے ساتھ والد کو بھی کچھ سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
منسٹری آف ہیومن رائٹس نے پہلی دفعہ 10 دن کی پیٹرنیٹی لیو NCSW نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کے امپلائیز کے اوپر ڈالا۔ سبسیکوئنٹلی سندھ پولیس نے بھی ابھی پہلی دفعہ پاکستان اپنا پیرنٹل فادرز پیٹرنیٹی لیو شامل کیا گیا ہے۔
میٹرنیٹی لیو ہو یا پھر والد کو دی جانے والی رخصت، دونوں ہی صرف سرکاری محکموں تک محدود ہیں، جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے مرد و خواتین پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تمام نجی اداروں کے اس حوالے سے قوانین مختلف ہیں۔ انسانی حقوق کی کارکن فرزانہ باری سمجھتی ہیں کہ حکومت صرف سرکاری ملازموں کو یہ سہولت دے کر بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔
جیسے سیکچوئل ہراسمنٹ کا بل تھا فار ایگزامپل ایٹ ورک پلیس، وہ اپلیکیبل ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی۔ اسی طرح یہ ایک طرح سے لیبر رائٹس کی بھی بات ہے اور عورتوں کی فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے کہ اگر پیٹرنیٹی لیو جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں دی جا رہی ہے تو وہ رول جو ہے وہ اپلائی ہونا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی۔
پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق پاکستان میں خواتین 51% ورک فورس کا صرف 22% حصہ ہیں۔ خواتین کے حقوق کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ ان مشکلات کا سامنا ہے جو زچگی اور بچوں کی پرورش کے دوران انم اور ان جیسی لاکھوں اور خواتین کو کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مطابق خواتین دوست قوانین کا اطلاق کی اس صورتحال میں بہتری لا سکتا ہے۔ گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہم نے بات کی پاکستان میں میٹرنٹی لیو کے بارے میں۔ یہاں امریکہ میں تاریخ میں پہلی بار 21 لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازمین کو بچے کی پیدائش یا گود لینے کے بعد 12 ہفتے کی میٹرنٹی اور پیٹرنٹی لیو تنخواہ کے ساتھ دی جائے گی۔ اس چھٹی کا اطلاق اس سال اکتوبر سے کیا جائے گا۔ دنیا کے کئی ممالک میں یہ نظام پہلے سے ہی رائج ہے، جبکہ امریکہ میں کئی افراد اس خیال کے حامی ہیں کہ اس کا فائدہ غیر سرکاری ملازمین کو بھی ملنا چاہیے۔ تفصیلات فائزہ بخاری کی زبانی۔
بچے کی پیدائش یا انہیں گود لینا اکثر خوشی کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ والدین کے لیے ذہنی دباؤ کا موقع بھی بن سکتا ہے، جنہیں زندگی میں نئی تبدیلی سے ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت اور بلوں کی ادائیگی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امریکی تھنک ٹینک نیو امریکہ سے منسلک وکی شیبو اس موقع پر تنخواہ کے ساتھ چھٹی کو بہت اہم سمجھتی ہیں۔
جدید تحقیق ثابت کرتی ہے کہ نئے والدین کے لیے معاوضے کے ساتھ چھٹی کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جیسے ماؤں اور بچوں کی شرح اموات میں کمی، والد کے لیے نوزائیدہ سے رشتہ بنانے کا موقع، بچوں کا تعلیمی میدان میں زیادہ صحت مند رویہ وغیرہ۔ لیکن سب سے اہم، ان فیملیز کی معاشی سلامتی خطرے سے دوچار نہیں ہوتی۔
دسمبر میں صدر ٹرمپ نے نیشنل ڈیفینس اینڈ آتھرائزیشن ایکٹ پر دستخط کیے، جس میں نئی فیملی لیو مراعات بھی شامل ہیں۔ ان مراعات کے لیے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں نے مل کر کام کیا تھا.
آج جب پہلے سے زیادہ خواتین ملازمت پیشہ ہیں, ہمارے پاس یہ تاریخی موقع ہے کہ عرصے سے زیر التوا اصلاحات پر عمل کریں. اب وقت آ گیا ہے کہ تنخواہ کے ساتھ فیملی لیو کا اطلاق کر کے صحت کی معیاری سہولیات تک رسائی کو وسعت دی جائے.
قدامت پسند تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے منسلک ریچل گریسلر جیسے کچھ ناقدین کا خیال ہے دونوں جماعتوں سے حمایت یافتہ اس ڈیل کا اعلان اجلت میں کیا گیا.
میرے خیال میں اسے بالکل آخر میں شامل کیا گیا. پہلے اس میں معذوری کے شکار ملازمین یا ان کے خاندان والوں کے لیے مراعات کی بات بھی کی گئی تھی, لیکن پھر اجلت میں صرف والدین کے لیے تنخواہ کے ساتھ چھٹی کا اعلان کیا گیا. بہتر ہوتا اگر پورے سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر مراعات بھی شامل کی جاتی.
تاہم ملازمت پیشہ فیملیز کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم اے بیٹر بیلنس سے منسلک شیری لیوانٹ اس نئے قانون کو باعث مسرت قرار دے رہی ہیں.
دنیا کا تقریباً ہر ملک والدین کو تنخواہ کے ساتھ تعطیل دیتا ہے.
تنظیم برائے اقتصادی تعاون اور ترقی او ای سی ڈی کے مطابق دنیا کے 40 ممالک میں حکومت کی جانب سے ایسی چھٹی دی جاتی ہے. وکی شیبو کے مطابق واشنگٹن ڈی سی اور 8 امریکی ریاستوں میں اس قانون کا اطلاق کیا جا رہا ہے.
These are funded by small payroll contributions.
ملازمت دینے والوں اور ملازمین کی تنخواہ کے کچھ حصے کی لازمی کٹوتی کی جاتی ہے, اور اس کے بدلے ورکر کو بچے کی پیدائش یا کسی سخت بیمار رشتے دار کی تیمارداری کے لیے تنخواہ کے ساتھ تعطیل دی جاتی ہے.
کچھ تنظیمیں اس قانون کا دائرہ کار پورے ملک میں اور غیر سرکاری ملازمین تک بھی وسیع کرنے کے لیے کوشاں ہیں, جبکہ اس کی مخالفت کرنے والوں کا موقف ہے کہ چھوٹے پیمانے کے کاروباروں کے لیے یہ ایک چیلنج ہوگا. امریکہ میں اس قانون کا اطلاق 1 اکتوبر سے کیا جا رہا ہے. مریم ڈیالو کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
سن 2020 امریکہ میں انتخابات کا سال ہے. انتخابات کا ایک اہم موضوع ہے ابارشن, یعنی اسقاط حمل کے اختیار سمیت خواتین کے دوسرے حقوق کا تحفظ. اسقاط حمل کے خلاف گزشتہ جمعے کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا. اس سالانہ مظاہرے کو مارچ فار لائف کہا جاتا ہے. گزشتہ 37 سالوں سے ہونے والے اس مظاہرے میں آج تک کسی بھی امریکی صدر نے شرکت نہیں کی, لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے اس مظاہرے میں نہ صرف شرکت کی بلکہ خطاب بھی کیا. نیلوفر مغل اس مظاہرے میں موجود تھیں اور ان کی کچھ مظاہرین سے بات ہوئی.
امریکی دارالحکومت میں ملک کے مختلف حصوں سے اکٹھے ہونے والے یہ ہزاروں مظاہرین اسقاط حمل کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ امریکی حکومت ملک کے اندر اور باہر امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے اس فنڈنگ کو روکیں جو اسقاط حمل کے لیے استعمال ہوتی ہے.
میں آج یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ دنیا کو یہ بتا سکوں کہ اسقاط حمل خواتین کے لیے نقصان دہ ہے. اس سے نہ صرف بچے ہلاک ہوتے ہیں بلکہ خاندان بھی تباہ ہو رہے ہیں. یہ معاشرے کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے.
میرے خیال میں یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ مارچ امریکہ میں ہو رہا ہے. باقی دنیا کے مقابلے میں امریکہ میں اسقاط حمل کے حوالے سے قوانین کے نفاذ میں نرمی بڑھتی جاتی ہے. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ اب یہ تبدیل ہو.
اس لیے آیا ہوں تاکہ زندگی کی قدر و قیمت کی اہمیت واضح کر سکوں, اور ان تمام زندگیوں کے لیے آیا ہوں جنہیں اسقاط حمل کے ذریعے ہلاک کر دیا جاتا ہے.
انسانی حقوق کے علم بردار کہتے ہیں کہ اسقاط حمل کا فیصلہ ہر عورت کا بنیادی حق ہونا چاہیے, لیکن امریکہ میں اب بھی ایسی ریاستیں ہیں جہاں اسقاط حمل غیر قانونی ہے. خود امریکی صدر تاریخ میں پہلی بار کسی ایسے مظاہرے میں شامل ہوئے ہیں.
ہم سب کو مل کر ہر انسانی زندگی کی عظمت اور حرمت کا دفاع کرنا ہوگا. میں نے عہدہ سنبھالنے کے پہلے روز ہی نومولود بچوں کے تحفظ کے لیے تاریخی اقدامات اٹھائے.
مارچ فار لائف مظاہرے کا آغاز 1973 میں اس وقت ہوا جب امریکی سپریم کورٹ نے ابارشن یا اسقاط حمل کو قانونی قرار دیا. دوسری جانب گزشتہ ہفتے ہی امریکہ بھر کے مختلف شہروں میں ویمن مارچ کے نام سے مظاہرے منعقد کیے گئے. ان مظاہروں کے شرکا نے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ اسقاط حمل اور ماں بننے کے فیصلے کا اختیار بھی عورت کے ہاتھ میں رکھنے پر زور دیا. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نیو یارک شہر میں ایک ایسا فن پارہ تیار کیا گیا ہے جہاں آنے والے خود کو اس کا حصہ تصور کرتے ہیں. اس معروف تخلیق کے پیچھے موجود ٹیم میں انسان اور مشین دونوں شامل ہیں. آپ بھی سنیے کہ جب مصنوعی ذہانت تخلیقی عمل کے ساتھ ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے. تفصیلات سعدیہ زیب رانجھا کی زبانی.
نیو یارک شہر میں عجیب و غریب رنگوں اور ڈیزائنز پر مشتمل یہ آرٹ انسٹالیشن موجود ہے جہاں آنے والے یوں محسوس کرتے ہیں جیسے وہ دن میں کوئی خواب دیکھ رہے ہوں. اس ہلوسینیشن مشین کے پیچھے رفیق اناڈول نامی فنکار کا ہاتھ ہے، تاہم انویڈیا کمپنی سے منسلک ریسرچرز نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے۔
میں سائنس فکشن سے بہت متاثر ہوں۔ میں مستقبل قریب میں ایک ایسے تجربے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جہاں مصنوعی ذہانت اور نیورو سائنس باہم متصادم ہوگی اور مل کر نیو یارک کی 11 کروڑ سے زائد تصاویر ڈاؤن لوڈ کرنے کے قابل ہوں گی۔
یہاں استعمال کی جانے والی تصاویر سوشل میڈیا سے اکٹھی کی گئی ہیں۔
ہم نے مجموعی طور پر لوگوں کو یاد رہ جانے والی چیزوں، خاص طور پر عمارات پر توجہ دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے فلٹرین اور امپائر سٹیٹ کی عمارات کے ہر زاویے سے لاکھوں امیجز شامل کیے ہیں۔
ان تصویروں سے جو تاثر بنتا ہے اسے اناڈول مشین کا ذہن یا مصنوعی ذہانت قرار دیتے ہیں، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا اس مشین میں واقعی کوئی سمجھ بوجھ موجود ہے۔
آپ مشینیں سیکھ سکتی ہیں، لیکن کیا وہ خواب دیکھ سکتی ہیں؟
وہ ایک ایسا سافٹ ویئر بنانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے کثیر الاطراف اور خوابناک دنیا دیکھی جا سکے، جو حقیقی دنیا کی تصویروں پر مشتمل ہو۔ اناڈول اس ڈیجیٹل میڈیا کو مصنوعی ذہانت کے دور میں ایسا سینما قرار دیتے ہیں جو موجود تو ہو مگر نظر نہ آئے۔
جس طرح ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے یا اسے استعمال میں لایا جا رہا ہے، میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا، تو شاید اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال میں لائیں۔ اس کے ساتھ ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں، یہ سوال اہم ہے۔
انڈول کے لیے ورچوئل برش اس مشین کے دماغ میں گھسنا ہے۔
میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایسا آلہ ہے جو ان دیکھے کو دکھا سکتا ہے۔
اس طرح یہ آرٹ آنکھوں اور تخیل کو جلا بخشتا ہے۔ ٹینا ٹرن کے ساتھ سادیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ۔
اسکینگ برف پر کھیلے جانے والا ایک کھیل ہے جو مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مہنگا بھی ہے۔ وادی سواد کے تفریحی مقام مالم جبا میں اسکینگ سیکھنے کے لیے ایک تربیتی اسکول بھی موجود ہے، تو پتہ کرتے ہیں کہ کتنی تربیت کے بعد آپ اسکینگ کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں عمر فاروق کی رپورٹ۔
جنت نظیر وادی سوات کے علاقے مالم جبا کے پہاڑ سال کے بیشتر مہینے برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ یہاں لوگ مشکل حالات اور انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ چٹی جماعت کے ابرار حسین یہاں پر سکینگ سیکھ رہے ہیں۔ ابرار حسین کو سکینگ سیکھنے کے لیے گرم کپڑے، یونیفارم اور تربیت مفت مل رہی ہے۔
سکینگ کا پیدا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم کو وردی بھی ملتے اور سکینگ بھی ملتے، سب کچھ ہم کو ملتے۔
یہ مالم جبا میں واقع پاکستان کا پہلا سیویلین سنو اسکائی اسکول ہے۔ اسے 2019 میں سیمسن سکی ریزورٹ نے قائم کیا، جو ایک نجی کاروبار ہے۔ اس اسکول میں فی الحال 40 بچے تربیت لے رہے ہیں، جن میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ہیں۔
پاکستان کے میں ٹوٹلی 3 جگہ ہیں، مالم جبا ہے، رٹو سنو اسکول ہے، اور ایئر فورس سنو اسکول نالتر میں۔ یہ 3 جگہوں میں کھیلی جاتی ہیں، باقی کہیں یہ نہیں ہو گیا۔
گہری سبز آنکھوں والی 7 سالہ زبیدہ کہتی ہے کہ برف تو پہلے بھی تھی، مگر کھیلنے کے لیے سامان میسر نہیں تھا۔ اب جب وہ یونیفارم میں کھیلتی ہے تو سیاح انہیں دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں۔
ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے، جس پر ہم اسکینگ کرتے ہیں، اور ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ یہاں پر بہت سیاح آتے ہیں جو ہمیں اسکینگ کرتے دیکھ کر تصویریں بناتے ہیں، تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔
عمر فاروق، وائس آف امریکہ، سوات۔
بلوچستان کے پسماندہ ضلع خوزدار میں خواتین نے موجودہ دور کے مطابق روایتی کشیدہ کاری کو ملکی اور عالمی سطح پر پہچاننے اور ناخواندہ خواتین کو خود مختار بنانے کا ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل خوزدار سے مرتضی زہری کی اس رپورٹ میں۔
بلوچستان کا ضلع خوزدار صوبے بھر میں کشیدہ کاری کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہ کام خواتین گھروں میں رہتے ہوئے کرتی ہیں، مگر ناخواندگی کے باعث انہیں عالمی منڈی تو کیا، اپنے ملک کی مارکیٹوں تک بھی رسائی حاصل نہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے مقامی خواتین نے پروگرام تشکیل دیا ہے۔
ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو ہے امبرائڈری کا کام ہوتا آ رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے کلچر کو کیسے آگے لے کے جائیں، خاص کے طور پر اپنے خوزدار کے وومنس کے لیے ایسا کیا کریں۔
اس پروگرام کے تحت نہ صرف خواتین کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے ان کے کام کو رسائی مل رہی ہے، بلکہ اب خواتین بلوچی کشیدہ کاری کو نئے انداز میں پیش کر رہی ہیں، جن میں جینز کے پینٹ، شرٹس، کشنز، اسکارف، فریمز وغیرہ بھی کشیدہ کی جا رہی ہیں، جو جدت کا نمونہ ہے۔ سمرین اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والی خواتین میں سے ایک ہیں۔
میں پہلے اسکول میں پڑھتی تھی، میٹرک پاس کرنے کے بعد میں بیمار ہو گئی اور 10 سالوں تک گھر میں رہی۔ جب سے یہ سینٹر کھلا ہے میں 6 ماہ سے وہاں جا رہی ہوں۔ میں نے یہاں بہت کچھ سیکھا ہے اور مجھے بہت فائدہ بھی ہوا ہے۔ میں نے فریمز پر کشیدہ کاری بھی کی ہے جو فروخت ہوئے ہیں۔
خواتین کو خود مختار بنانے کے اس پروگرام کو سرکاری اسکولوں تک لانے میں حکومتی عہدیدار بھی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔
میں چاہوں گی ایز ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ اس کو ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کی طرف بھی لے کے آئیں، کیونکہ ہماری وہاں پہ ایک اچھی خاصی پاپولیشن، ایک بہت بڑی انرولمنٹ جو ہے بچیوں کی ہماری گورنمنٹ اسکولوں میں ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی کریٹیویٹی کو بڑھانا چاہیے، ان کے اندر جو اسکلس ہیں اسکلس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے ان ایکٹیویٹیز کے تھرو۔
خواتین کے ہنر کو مارکیٹ تک رسائی دلانے کے لیے اس کوشش میں سوشل میڈیا کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے، جس کے باعث اب پاکستان اور بیرون ممالک سے بھی آرڈرز ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، خضدار، بلوچستان۔
اسٹیٹسٹا ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی تحقیق کے مطابق گزشتہ دو عشروں کے دوران امریکہ بھر میں پرتشدد جرائم میں نمایاں کمی ہوئی ہے، تاہم غیر متشدد جرائم اب بھی امریکہ کا ایک بڑا مسئلہ ہیں۔ گزشتہ ایک دہائی میں نوجوانوں میں جرائم کی شرح 70% کم ہوئی ہے۔ یہاں امریکہ میں بچوں کے لیے ایسے ڈیٹینشن سینٹر ہیں جو ان کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں، اور جرائم میں کمی میں ان سینٹروں کا بڑا کردار ہے۔ سادیا زیب رانجھا نے ایسے ہی ایک مرکز میں جا کر انتظامیہ سے بات چیت کی۔ سماعت فرمائیے اس بات چیت پر مبنی ایک رپورٹ۔
90 کی دہائی میں امریکہ میں نوجوانوں میں متعدد جرائم کی شرح اپنی بلند ترین سطح پر پہنچی تو غیر منافع بخش تنظیمیں، قانون ساز اور شہری آگے آئے اور سزاؤں میں تبدیلی کی کوششیں کی اور بحالی نو کی سہولتوں میں اضافے پر زور دیا۔ اس کے نتیجے میں نوجوانوں میں جرائم کی سطح 70% کم ہوئی۔
سسٹم نے یہ جاننے پر توجہ دی ہے کہ کون کون سے عمل جرائم کے زمرے میں آتے ہیں اور کون کون سے جرائم نہیں کہلائے جا سکتے۔ مثلاً چھوٹی عمر میں سگریٹ اور شراب خریدنا، اب یہ غیر قانونی تو ہے لیکن ایسا جرم بھی نہیں کہ بچے کو جیل میں ڈال دیا جائے۔
جنیتھا میکنیئر ناردرن ورجینیا جووینائل ڈیٹینشن سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ اپنے مقدمات کے فیصلے کا انتظار کرنے والے یا عدالتوں سے جرم ثابت ہو جانے والے کم عمر ملزمان کو یہاں رکھا جاتا ہے، لیکن سزا کے طور پر نہیں بلکہ بحالی کے مقصد سے۔ جنیتھا کے مطابق ایسے بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے بھی سدھارا جا سکتا ہے اور ان پر نظر رکھی جا سکتی ہے، اور گزشتہ ایک عشرے میں ایسی ہی کوششوں سے حراستی مراکز میں نوجوانوں کی تعداد ریکارڈ حد تک کم ہوئی ہے۔
It's an old facility. It's been around for a long time.
اگرچہ یہ مرکز کافی پرانا ہے لیکن یہاں رائج طریقہ کار بالکل نیا ہے۔ یہاں ایک روز کے لیے آنے والے بچے کی بھی ذہنی اور نفسیاتی صحت کا مکمل جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ اس کے کسی بھی عمل کے پیچھے چھپی وجہ تک پہنچا جا سکے۔
اگرچہ کم عمر ملزمان کی بحالی کے حوالے سے امریکہ میں بہت پیش رفت ہوئی ہے، اسے ابھی بھی خامیوں سے پاک نہیں کہا جا سکتا۔
ریاست ورجینیا میں کل 24 حراستی مراکز ہیں، جن میں سے محض 2 سینٹرز ایسے ہیں جہاں سزا کے طور پر بچوں کو ان کے سیلز میں بند نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ان پر چیخا چلایا جاتا ہے، بلکہ ان کے کسی بھی ناقابل قبول رویے کے پیچھے چھپی وجہ کو جان کر تھراپی یا کسی بھی مناسب علاج سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہم ان میں سے ایک ہیں۔
اس سینٹر کو نجی سطح پر ایک گورننگ باڈی چلاتی آ رہی ہے جو گزشتہ کچھ برسوں سے اس پر آنے والے اخراجات اور بچوں کی تعداد میں کمی کی وجہ سے اسے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ایسے میں جب الیگزینڈریا شہر میں واقع اس جووینائل ڈیٹینشن سینٹر کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسی سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہتی ہیں کہ اخراجات میں کٹوتی کے لیے وہ اس سینٹر کو بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے خیال میں ایسے مسائل کے شکار بچوں کے رویوں کو بہتر کرنے کے لیے اس معاشرے اور مجموعی نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ سادیا زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک اسکول نے طلباء میں بے دھیانی کم کرنے اور پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کی غرض سے ان کے موبائل فون کلاس روم میں لے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اساتذہ تو اس اقدام سے خوش ہیں، مگر کچھ طلباء کو اپنے فونوں سے الگ ہونا ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات ندیم یعقوب کی زبانی۔
سلیکون ویلی کے ایک ہائی اسکول میں استاد طلباء کے فونز کو تالا لگا رہے ہیں۔
چیکنگ دیئر فونز،
وہ ہر وقت ٹیکسٹنگ کرتے یا سوشل میڈیا استعمال کرتے رہتے تو میں بار بار ان کے فون قبضے میں لیتی رہتی۔
لوگ کلاس کے دوران اپنے فونز پر فورٹ نائٹ کھیل رہے ہوتے تھے۔
اب ہر طالب علم کو اپنا فون کپڑے کے اس تھیلے میں رکھنا ہوتا ہے جس پر مقناطیسی تالا لگا ہے۔
اب یہ پورے دن کے لیے بند ہو گیا ہے۔ دن کے آخر میں انہیں ایسی ایک چیز سے اس پر لگانا ہوتا ہے تو یہ کھل جاتا ہے۔
اسے یونڈر پاؤچ کہا جاتا ہے اور یہ کانسرٹس اور دوسرے مقامات پر استعمال کیا جاتا ہے، مگر اب یہ امریکہ اور یورپ کے سکولوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔
اس برس طلبہ سیلفیاں بنانے یا فونز دیکھنے کی بجائے پڑھائی پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔
تاہم کچھ طلبہ کے لیے اسمارٹ فون سے الگ ہونا ذرا مشکل ہے۔ جو طلبہ فونز کے نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ان کے لیے سکول میں کاؤنسلرز موجود ہیں۔
جب فون نہیں ہوتا تو ذہنی دباؤ اور پریشانیوں سے فرار اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
فونز کی اس محتاجی کی وجہ سے یونڈر کمپنی کے سربراہ گراہم ڈگونی نے یونڈر پاؤچ بنانے کا سوچا۔
لوگ روزانہ 8 سے 10 گھنٹے فون سکرینز پر دنیا کے حالات سے باخبر رہتے ہیں، تو یہ واضح ہے کہ جدید شہری مقامات پر شاید فون نہ لے جانے کا خیال فائدہ مند ہوگا۔
اسکول کے وائس پرنسپل کہتے ہیں کہ ان آلات پر سالانہ $20,000 اخراجات آئیں گے، ہر طالب علم کے حصے $12۔ توقع ہے کہ جب رپورٹ کارڈز آئیں گے تو اس اقدام کے فوائد گریڈز میں بہتری کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ ڈیانا مچل کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
کائی کو عموماً سمندروں اور تالابوں میں زہریلا تعفن پیدا کرنے کی وجہ سے بری چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی کائی ایک فصل کی حیثیت سے کھارے پانی یا صحراؤں میں کاربن سے پاک ایندھن اور خوراک مہیا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ امریکی ریاست کالوریڈو کی ایک لیبوریٹری کائی سے فائدہ حاصل کرنے کی طریقوں پر تحقیق کر رہی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات فائزہ بخاری کی زبانی۔
ایک خلیے والا پودا الجی تالاب کی کائی کی وجہ بنتا ہے۔ اکثر لوگ کائی کو مضر سمجھتے ہیں، لیکن کولوراڈو کی نیشنل رینیوبل انرجی لیب میں سائنسدان اس کائی کو ایندھن اور خوراک کے قابل استعمال بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم اس لیبوریٹری میں اس لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ کائی سے بہت سے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کائی کو کم گہرے پانی میں ایک فصل کے طور پر اگا کر فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ کائی سورج کی روشنی اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو مؤثر طریقے سے خوراک اور ایندھن بنانے والے خام مال میں تبدیل کرتی ہے۔
کائی سے ایندھن بنا کر ٹرکوں کو پہاڑی علاقوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ہوائی جہاز بھی اڑا سکتے ہیں اور لوگ کائی کے ایندھن سے ایسا کر چکے ہیں۔
سائنسدان کائی کو لیبوریٹریوں کے علاوہ کھلی فضا میں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کائی کی کئی قسمیں پانی کے بغیر بھی اگائی جا سکتی ہیں۔
جب فارمز کی بات ہوتی ہے تو ہمیں کھارا پانی، ریسائیکل کیا ہوا پانی یا تیل اور گیس بنانے کے عمل سے پیدا ہونے والے پانی کا خیال آتا ہے، لیکن کائی کو قابل کاش زمین کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ زمین کی بالائی سطح پر اگائی جاتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ کائی سے بنی اشیاء کے سٹورز میں آپ کو جوتوں کے تلے اور کار سیٹس ملیں۔ آج کل استعمال کیے جانے والے اکثر پلاسٹک ختم نہیں ہوتے اور سال ہا سال اور صدیوں تک موجود رہتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ کائی سے بنا ہوا پلاسٹک بایو ڈیگریڈیبل ہوگا۔
فی الحال کائی سے بنا ایندھن عام ایندھن سے مہنگا ہے، لیکن سائنسدان پر امید ہیں کہ ایک عشرے کے دوران کائی سے بنی اشیاء اور خوراک عام ہو جائیں گی، جسے ناقابل استعمال پانی اور ناقابل کاشت زمین پر اگایا جائے گا، اور یہ مضر گیسوں میں کمی لانے میں بھی مددگار ہوگی۔ شیلی شلنجر کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
امریکہ میں بہت سے لوگوں کے لیے ان کے پالتو جانور ان کے لیے خاندان کی طرح ہوتے ہیں، لہٰذا جب ان کا پالتو جانور اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کچھ لوگ ان کی یادوں کو تصویروں کی شکل دے دیتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک ایسے فنکار سے جو ان لوگوں کی مدد کرتی ہیں جو اپنے پالتو جانور کھو چکے ہیں۔ تفصیلات عمران جدون کی زبانی۔
پہلی نظر میں ایریکا ایرکس ڈارر کے کام کے بارے میں کوئی غیر معمولی بات نہیں دکھتی۔ وہ ایک فنکار ہیں اور پورٹریٹس پینٹ کرتی ہیں، لیکن ایرکس ڈارر کسی خاندان کے سربراہ کی تصویریں نہیں بلکہ مردہ پالتو جانوروں کی تصویریں پینٹ کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا کام مالکان کو اپنے پیارے چار پیروں والے دوستوں کے چلے جانے کے غم کو بھلانے میں مدد کرتا ہے۔
چونکہ میں ایک روح پینٹ کر رہی ہوں، ایک شخصیت، ایک کردار، ایک حقیقی زندہ شے جو گزر چکی ہے، میں ہمیشہ آنکھوں سے شروع کرتی ہوں۔ آنکھوں کو درست بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ روح کی کھڑکی ہیں۔
ایک دن انہوں نے اپنے پورچ پر ایک آوارہ بلی دیکھی۔ وہ بلی بہت خوبصورت تھی اور ایرکس ڈارر نے اسے پینٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے دوستوں نے تصویر کو پسند کیا۔ انہوں نے پھر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ایرکس ڈارر کی صلاحیتوں کے بارے میں بتایا۔
میرا اپنے گاہکوں کے ساتھ ایک بہت ہی خاص تعلق ہے کیونکہ انہوں نے وہ کچھ کھویا ہے جسے وہ بہت پیار کرتے تھے اور دل کی گہرائیوں سے پسند کرتے ہیں۔ یا تو ان کا جانور ابھی بھی ان کے ساتھ ہے
یا حال ہی میں اس کا انتقال ہو گیا ہے. وہ میرے پاس عام طور پر ویب سائٹ یا ای میل کے ذریعے آتے ہیں. ہم ان کے جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں ان کے جانوروں کے بارے میں آسان سوالات پوچھتی ہوں, جیسے کہ ان کی نسل کیا ہے, آپ کی ان کے ساتھ پسندیدہ کہانی کیا ہے, آپ لوگوں کی ملاقات کیسے ہوئی.
ایرکس ڈالر کا کام سستا نہیں ہے. ہر پینٹنگ کی قیمت لگ بھگ $1700 ہے, لیکن مہنگا ہونے کے باوجود آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ ان کے بہت سارے کسٹمرز ہیں. اس وقت ایک پالتو جانور کی تصویر بنوانے کے لیے ایک سال تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے. صدمے سے نکلنے میں مدد کرنے والے کاؤنسلر یا گریف کاؤنسلر کرس ہاؤس کا خیال ہے کہ جو کچھ ایرکس ڈالر کرتی ہیں وہ ایک علاج کی طرح ہے جو مالکان کو اپنے کھوئے ہوئے جانور کے غم سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے.
وہ ایک طرح سے جانور کو یادگار بنانا چاہتے ہیں, اور ایرکس ڈالر لوگوں کو ان کے جانوروں کے کھونے کا غم ہلکا کرنے میں ان کی رہنمائی کرتی ہیں.
ایک تصویر کو مکمل کرنے میں ایک ماہ سے زیادہ وقت لگتا ہے. ایرکس ڈالر کہتی ہے کہ انہیں امریکہ بھر سے آرڈرز ملتے ہیں.
میکبیتھ ریاست جارجیا کے اٹلانٹا شہر میں ایک بلی تھی. وہ 23 سال تک زندہ رہی, اور جو کچھ اس کے مالک نے مجھ سے شیئر کیا وہ یہ ہے کہ میکبیتھ کی یہ تصویر عین اس کا عکس ہے. میکبیتھ کا انتقال اسی وقت کے قریب ہوا جب وہ خود ماں بنی, اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ میکبیتھ کی پینٹنگ ڈرائنگ روم میں لٹکی ہو, کیونکہ جب وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھیں تو میکبیتھ کے بارے میں کہانیاں شیئر کر سکیں.
ایرکس ڈالر اپنی کمائی کا کچھ حصہ ان جانوروں کی حفاظت کرنے والے اداروں کو بھی عطیہ کرتی ہیں جو مشکل حالت میں ہیں, اور یہ ان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مالکان کو ان کے مرے ہوئے جانوروں کو یاد رکھنے میں ان کی مدد کرنا. میکسم موسکالکوف کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
گزشتہ سال بھارت کی حکومت نے ہمسایہ ممالک پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایسے تارکین وطن کو بھارتی شہریت دینے کا قانون منظور کیا جو اپنے ملکوں میں ظلم اور مشکل حالات کے سبب بھارت آنے پر مجبور ہوئے. تاہم ان تارکین وطن میں مسلمان شامل نہیں ہیں. اس قانون کے خلاف بھارت کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے. امریکہ میں اس قانون کی منظوری کو تجزیہ کار اور بھارتی نیاد امریکی کیسے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں عمران جدون کی اس رپورٹ میں.
بھارتی حکومت کے شہریت کے لیے نئے متنازع قانون کے خلاف بھارت میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اس قانون پر انسانی حقوق کی تنظیموں کے علاوہ پاکستان اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں کام کرنے والے انڈین امریکنز اس نئے قانون پر اپنا رد عمل کچھ یوں دیتے ہیں.
یہ ایک بہت ہی امتیازی بل ہے, اس سے صرف کچھ اقلیتوں کو ہی اجازت دی جا رہی ہے, نہ کہ تمام اقلیتوں کو, جیسے کہ یہ بل ہونا چاہیے تھا. یہ مجھے بالکل امریکہ کے مسلم بین کی لگتا ہے.
جو انہوں نے بل پاس کیا ہے یہ میرے خیال سے تو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ کافی جو قومیں ہیں ان کے برخلاف ہے. آج مسلمان کے برخلاف ہے یہ, کل کو سکھ کے برخلاف بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے.
شہریت کے نئے قانون کے خلاف اس ہفتے بھارتی نژاد امریکیوں نے واشنگٹن ڈی سی اور امریکہ کے کئی دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے کیے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کا احتجاج ہندوستان کے آئین اور سیکولر اقدار کے تحفظ اور انتہا پسندی کے خلاف ہے.
The spirit of India and the spirit of Indians and the spirit of Indian Americans is inclusive.
دوسروں کو ساتھ ملا کر چلنا Indians اور Indian Americans کے مزاج کا حصہ ہے, اور اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارے DNA میں ہے. وہ کوشش کریں گے لیکن وہ ہمیں الگ نہیں کر سکتے. یہ قوانین اور یہ پالیسیز خاص طور پر مسلم برادری کو نشانہ بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں, اور انڈیا اس طرح کی تقسیم اور تفریق کا ملک نہیں ہے.
اس ہفتے انڈین امریکن مسلم کاؤنسل نے امریکی کانگریس میں بھارتی شہریت کے قانون کے بارے میں ہونے والی ایک بریفنگ میں امریکہ اور دیگر ملکوں پر زور دیا کہ وہ بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھائیں.
بھارتی حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایسا قدم جو سزا سے بے خوفی کے اس کلچر کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے, دنیا کے لیے تشویشناک ہونا چاہیے. میرے خیال میں امریکی حکومت, انتظامی اور کانگریس کے لیے ضروری ہے کہ ان معاملات پر اپنی تشویش کا اظہار جاری رکھیں.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مطابق شہریت کا یہ قانون ہمسایہ ملکوں میں رہائش پذیر اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے ان کے وعدے کی تکمیل ہے, اور یہ کہ انہوں نے اس قانون کے ذریعے تاریخی ناانصافی کو درست کیا ہے. دوسری طرف بھارتی سپریم کورٹ نے اس قانون پر عمل درآمد روکنے کے لیے دائر کی گئی 140 درخواستوں کی سماعت کے بعد مودی حکومت سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کیا ہوا ہے. تاہم سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کا جواب سنے بغیر قانون کے نفاذ کو روکنے سے انکار کیا ہے. ایسے میں امریکہ میں مقیم بھارتیوں کو امید ہے کہ اس نئے قانون سے شہریوں کے مساوی حقوق متاثر نہیں ہوں گے. عمران جدون,
وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی.
امریکی محکمہ خارجہ کی گزشتہ سال کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ ان تین ممالک میں سے ایک ہے جہاں انسانی سمگلنگ کے سب سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں. امریکہ میں جنوری کا مہینہ ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے وقف کیا گیا ہے اور اب اس کے سدے باب اور آگاہی کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ٹریننگ دے رہے ہیں. نیلوفر مغل ہمیں لے جا رہی ہیں ایک ایسی ہی ٹریننگ میں جو ہوٹل اور ہاسپٹیلٹی سٹاف کو دی جا رہی ہے.
امریکی ریاست ورجینیا کے شہر ووڈ برج کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے یہ اہلکار آج اپنی ڈیوٹی پر نہیں، لیکن وہ ایک اہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں.
آج ہم یہاں پر انسانی سمگلنگ کے حوالے سے ایک ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ ٹریننگ مختلف اداروں اور ہوٹل مینجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے منعقد کی گئی ہے.
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق انسانی سمگلنگ کے واقعات زیادہ تر بڑے ہوٹل یا چھوٹے موٹل میں پیش آتے ہیں، کیونکہ یہ گروپ اپنے شکار کو لے کر زیادہ تر ایسی ہی جگہوں پر رکھتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہوں کا عملہ ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق کسی صورتحال کی شناخت کرنے کے قابل ہو.
We find it to be helpful because
ہمارے نزدیک یہ ٹریننگ مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگ چیزوں کے بارے میں رپورٹ کرنا نہیں جانتے یا اس بارے میں سمجھ نہیں سکتے. لہٰذا یہاں پر مختلف اداروں کے عملے کو انسانی سمگلنگ کی علامات کے بارے میں آگاہی دینے سے وہ اس طرح کے واقعات پر رپورٹ کر سکتے ہیں.
ہیومن ٹریفکنگ کے روک تھام کے لیے یہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ مل کر دی جا رہی ہے، جسے بلو کیمپین کا نام دیا گیا ہے. اس کے مطابق ہیومن ٹریفکنگ کو کئی علامات کے ذریعے شناخت کیا جا سکتا ہے، جیسے ہوٹل میں لائے جانے والے متاثرہ فرد کا پریشان یا زخمی ہونا، اس کے پاس سامان نہ ہونا، اس کا نو عمر ہونا اور ایک ہی کمرے میں کئی افراد کا آنا جانا.
میرے خیال میں یہ ایک اہم ایشو ہے اور یقیناً اسے وہ اہمیت نہیں دی گئی جو اسے ملنی چاہیے تھی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اب اس پر بات کی جا رہی ہے.
انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 4 کروڑ سے زائد افراد ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہیں. عالمی سطح پر ہیومن ٹریفکنگ سے سالانہ $150 بلین منافع کمایا جاتا ہے. اس ٹریننگ میں حصہ لینے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اب انسانی سمگلنگ کے شکار افراد کی نشاندہی آسانی سے کر سکتے ہیں.
اس سے مجھے بہت مدد ملی ہے کیونکہ میں فیملیز کے ساتھ کام کرتی ہوں. کبھی کبھار وہ اس بارے میں نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی صورتحال سے گزر رہے ہوں اور وہ ڈر کی وجہ سے اسے رپورٹ نہ کرنا چاہتے ہوں.
اس ٹریننگ سے ہمیں کچھ ایسی علامات سمجھنے میں مدد ملی جن کے بارے میں ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا. اب ہم لوگوں کو اس طرح کی صورتحال سے نکالنے میں مدد کر سکتے ہیں.
ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے مقامی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر سرکاری محکموں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، ٹرانسپورٹیشن اور ایئر لائن انڈسٹریز کو بھی اس طرح کی ٹریننگ دے رہا ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایک غیر منافع بخش گروپ ورلڈز چلڈرن کے مطابق دنیا میں بچوں سمیت 2 کروڑ 10 لاکھ افراد انسانی سمگلنگ کا شکار ہیں. ان میں سے زیادہ تر غیر قانونی تارکین وطن ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد ہسپانوی خواتین کی ہے. سبا شاہ خان سے جانیے ایسی خواتین کی کہانی.
غیر قانونی طور پر امریکہ میں آئی ہوئی خواتین اکثر انسانی سمگلنگ کا شکار بنتی ہیں. ماہرین کہتے ہیں کیونکہ وہ ملک بدر ہونے کے خوف سے چھپ کر زندگی گزارتی ہیں تو ان کے جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں شکار بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے.
کچھ کیسز میں خواتین صفائی کا کام کرتی ہیں، مالکان ان کا پاسپورٹ چھین لیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں، وہ انہیں ان کے گھر والوں سے بات نہیں کرنے دیتے. ان میں زیادہ تر خواتین ہسپانوی ہیں.
ہیری الوارز یونیورسٹی آف میریلینڈ کے سیف پروگرام میں سوشل سروسز کی ڈائریکٹر ہیں. یہ پروگرام ہیومن ٹریفکنگ اور استحصال کا شکار مزدوروں کی مدد کرتا ہے.
غیر قانونی تارکین وطن پولیس سے مدد مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں.
امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق جرائم پیشہ تنظیموں نے 2018 میں انسانی سمگلنگ کے ذریعے $150 ارب کمائے، جبکہ نیشنل ہیلپ لائن کو 41,000 کالز موصول ہوئی.
اگر مردوں کی بات کریں تو آپ کو کنسٹرکشن، بزنس اور زراعت کے شعبے میں متاثرین نظر آتے ہیں، جبکہ شکار بننے والی خواتین مساج پارلرز اور گھریلو کام کاج میں ملتی ہیں.
جو جورانمو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی میں تحقیقات کے ڈیپیوٹی ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کو خطرہ زیادہ ہے.
اور انسانی سمگلنگ کرنے والے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ غیر قانونی تارک وطن ہونے کے باعث قانونی اداروں کا سامنا نہیں کر سکتے اور مجرمان اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں.
میریلینڈ کی مونگومری کاؤنٹی میں بڑی تعداد میں ہسپانوی آباد ہیں. مقامی قانون ساز کہتے ہیں اس موضوع پر بات کرنا اہم ہے.
لوگوں کو مار کر نشے میں کر کے جبرن ان کے ساتھ جسمانی زیادتی کی جاتی ہے اور ان سے مزدوری کرائی جاتی ہے.
حکام سوشل میڈیا پر احتیاط کی تلقین بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہت سے مجرم گروہ آن لائن نوکریوں کا لالچ دے کر معصوم لوگوں کو پھنساتے ہیں. کرسٹینا کائسیرو سمٹ کے ساتھ صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ.
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انجم ہیریٹ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.